أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر الآية وكذلك يبينها للناس لعلهم يتقون. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس نے ایمان کے ساتھ، اسلام کی دولت کے ساتھ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان اور بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں روزے رکھنے نصیب ہوتے ہیں، 20 رکعت تراوی مال وتر نصیب ہوتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت، درس تفسیر، اور سب سے بڑھ کر تراوی میں قرآن مجید سننا. بہت بڑی نعمت ہے، قرآن شریف میں ہے کہ قرآن سننا کمال ہے. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. جنات کہتے ہیں ہم نے قرآن سنا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد زبردست کتاب آئی. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، خالص حق کی نمائندگی کر رہی ہے، خالص راستہ تعلیم کر رہی ہے. قرآن شریف سننا، اوہو، کفار ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ یہ قرآن سننے نہ دے، لا تسمعوا لہذا القرآن، سننا نہ دے، والغو فیہ، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارا کام بنے. یعنی قرآن سننا بننا ہے، اور قرآن سنانا ہی مطیع و فرمانبردار بنانا ہے. اس لیے اسلام میں سننے اور سنانے کا نظام زیادہ ہے. سورۃ بینہ کی تفسیر میں ہے، ابی ابن کعب ایک صحابی ہیں، آپ نے کہا ہے کہ اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا قاری ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے. انہیں آپ نے بلایا اور ان کو کہا کہ سورۃ بینہ نازل ہوئی ہے، پہلے میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ پڑھے اور میں سنوں گا. تو ابی نے کہا کہ حضرت، آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے. آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا ہے. تو ابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر، کہ آپ کا نام لے کر کہا کہ یہ سورت ابی کو پڑھاؤ اور پھر ابی سے سن لے ذرا. حضرت ابی ابن کعب زار و قطار روئے اور فرمایا کہ اوہ، مالک العرش نے میرا نام لے کر کے یاد فرمایا ہے کہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کا معجزہ ہے. بڑے ائمہ نے اس لیے کہا ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی قرات نہ کرے، بس سننے جیسی کیفیت بنائے. سنتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں سنتے ہیں تو سننے کی کیفیت بنائے اور پڑھنے کی کوشش نہ کرے. اذا قرأ فانصتوا، امام پڑھ رہا ہے، تم خاموش رہو، سننے کی کوشش کرو. اور ظہر اور عصر میں سننے میں نہیں آتی، لیکن ثواب سننے کا ملے گا، کیونکہ شریعت نے قرات خاموش کر دی. صلاۃ النہار اجماع، دن کی قرات ظہر اور عصر کی بغیر آواز کی ہوگی، پڑھا اس میں بھی جا رہا ہے. علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے، علماء دین نے ایک یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم اتنی زبردست طاقتور چیز ہے کہ اگر یہ پڑھا جا رہا ہے اور آدمی نے سننے کی اسی کیفیت بنائی تب بھی اس کو فائدہ پہنچ جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. تو قرآن کریم کا سننا اور پھر تراویح میں 20 رکعت میں سوا پارا اور 27 کو جا کے ختمات ہوتے ہیں اکثر, 540 رکوع بنتے ہیں, ہر رات کے ہر رکعت میں ایک رکوع, تو 27 کو ختم قرآن ہو جاتا ہے. فتاوی تاتار خان میں ہے. اور کہتے صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا. فتاوی قاضی خان میں, بزازیہ میں, ہندیہ میں ہے کہ ختم قرآن تراویح میں 27 کو بہتر ہے, کیونکہ 27ویں کو لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے. ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ نے شاگردوں کو کہا تھا, اگر مجھے تمہاری غفلت اور سستی کا ڈر نہ ہوتا تو میں کہہ دیتی کہ 27ویں ہی ہے اور کوئی رات ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قرآن شریف کے خوشی پر شکرانہ ہے کہ دن میں روزے رکھو اور رات کو 20 رکعت تراویح پڑھو. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کوہ طور, اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے کوئی لائح عمل دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا ارادہ کیا تھا, لیکن پھر حکم آیا کہ نہیں 10 دن اور صحیح. فتم میقات ربہ 40 لیلہ, 40 دن پورے ہو گئے. عام مفسرین کہتے ہیں ان 40 دن کے اندر موسیٰ علیہ السلام روزے سے تھے. اور پھر توریت مل گئی ان کو. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف عطا ہوا, اور قرآن شریف امت کے پاس بہت بڑا تمغہ ہے. 7 آسمان کی دولت اور خزانے. قرآن شریف کا بدل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو قائم مقام کر لیں. دیکھو پیغمبر کا بدل ہے سنت حدیث, اس لیے پیغمبر کی عمر پوری ہو گئی, وصال ہوا, جنازہ پڑا گیا, قبر کھودی گئی, رکھ دیے گئے. جہان جانتا ہے کہ حضرت کا روزہ اطہر معلوم اور معروف ہے, کوئی شک شبہ نہیں ہے اس بات میں. لیکن جب قرآن شریف کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح میں نے نازل کیا ہے اس طرح بچاؤں گا بھی. اس کا بدل نہیں ہے, قرآن کا بدل اللہ تعالیٰ کے پاس بھی نہیں, بس یہ کلام تھا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور جب قرآن اٹھے گا تو پھر دنیا بھی نہیں رہے گی, نہ آسمان نہ زمین. حدیث شریف فتن میں ہے, صبح لوگ اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کاغذ ہے اور لکھت نہیں ہے, تو عقل مند لوگ ڈر جائیں گے اور اسی دن قیامت برپا ہو جائے گی. علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ قیامت صبح نہیں آئے گی, صبح کا وقت محفوظ رہے گا. جو غفلت دن کا شروع ہو جائے تو قیامت شروع ہو جائے گی. اور عجیب بات یہ کہی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اس موجودہ کائنات کی روح ہے, جب روح نکل جائے تو پھر دھڑ بیکار ہے, اس کو کہیں بھی پھینک دو, ڈال دو, دفنا دو. یہ تو انسانیت ہے جس کا احترام ہے کہ زمین میں دفنایا جاتا ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روح نکلنے کے بعد تو وہ بات ہی نہیں رہی. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں آ رہا ہے, کہ فلاں کی لاش آ رہی, تبدیل ہو گیا, وہ نہیں ہے, اس کی لاش ہے. اور جب روح موجود ہو, اگر 200 سال کا بوڑھا ہو, 55 سال کا بیمار ہو, صرف سانس چمک رہی ہو, تو آپ کہیں گے فلاں بابا آ رہا, بیمار ہے لیکن ہے تو صحیح, روح اس قدر قیمتی ہے. تو جب روح نکل گئی تو حدیث شریف میں اب جلدی دفناؤ, اگر بہتر آدمی ہے تو جنت کے قریب کرنا اچھا ہے, اگر ناکارا آدمی ہے تو گن کو گھر پر کیوں رکھتے ہو, جلدی نکالو یہاں سے. ہر حال میں جنازے میں جلدی سنت طریقہ ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ دن کی میت انتظار نہ کرے کہ رات ہو جائے, روشنی میں دفنا دو, لیکن اگر رات کو نوبت آ گئی تو اگلے دن کا انتظار نہ کرے, جتنا جلد ہو سکے جنازہ پڑھ لیا جائے اور مردے کو اپنے مقام کے سپرد کر لیا جائے اور اپنے احکم الحاکمین کے حوالے کر لیا جائے. تو چونکہ روح قرآن ہے, اور جب تک کائنات کے اندر قرآن موجود ہے تو یہ کائنات بھی قائم دائم ہے, اور جب روح نکل جائے گی اور قرآن مجید اللہ اٹھا لے گا تو آسمان و زمین سب بے قیمت ہو جائیں گے. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا السماء انفطرت, سارے آسمان زمین چاند ستارے سب بے قیمت ہو گئے, تر 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 گر رہے, جھڑ رہے, ختم ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے خوشی میں امت کو کہا ہے کہ یہ روزہ رکھے اور رات کو دیر تک نماز میں اور تلاوت میں مصروف رہے, اس کا نام صلاۃ تراویح رکھی ہے, بہت بڑی نماز ہے, مثال نہیں ہے اس نماز کی. اس لیے تو جماعت کی اجازت دے دی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں دیکھا گیا 5 آدمی وہاں کھڑے, 10 ادھر کھڑے, 2 ادھر کھڑے, اپنے اپنے قاری کے پیچھے. حضرت عمر نے کہا, صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے, یہ تراویح مصلے پر پڑھ لیا جائے اور قاری صاحب پڑھے تو یہ بہتر ہے, یا تم جو ہے نا 5 اس بنگلے میں ہو, 10 اس کوٹھی میں ہو, یہ بہت زیادہ وزن دار ہو چکے ہیں, گھر سے مسجد نکل نہیں سکتے. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں, مصلی بہت بہتر ہے. کہا کل رات سے عبی بن کعب, اور جب وہ بیمار ہو یا عذر ہو, تمیم داری, وہ بڑے ماہر قرآن کے, جس نے جزیرے کے اندر دجال دیکھا تھا, اب پیغمبر کو آ کے قصہ سنایا, آپ نے کہا اچھا یہ ظاہر ہو گیا ہے, زنجیریں بندی ہوئی تھی, کہا بندی ہوئی تھی, کہا اب نہیں آئے گا, یہ جب زنجیر توڑ کے آئے گا تو اس کے اگلے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتر آئے گا اور باب بیت المقدس باب الدم ہے, اس کو پکڑ کے مار ڈالے گے. تو حضرت عمر فرس پڑا لیتے تھے, پیچھے ہو جاتے تھے, اور تمیم و عبی 10-10 رکعتیں پڑھا کے اور پھر 3 رکعت وتروں کے لیے عمر خود آگے ہو جاتے, اور جب یہ جماعت کھڑی ہو جاتی مدینہ منورہ کے حدود میں, مجال نہیں کسی کتاب کے صفحے پر انعام دیتا ہو کوئی ثابت کرے کہ مسجد نبوی میں تراویح کی جماعت ہو اور اس وقت کئی اور لوگ نماز پڑھ رہے, حاشا و کل توبہ, عمر کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کر سکتا تھا؟ انہوں نے کہا حل اجمعکم تحت قارع واحد, ایک قاری کے پیچھے پڑھنا پڑے گا, ایک جماعت ہوگی. افتراق و انتشار اور گلی اور کوچوں میں اکو بکو, جان چھڑائی ہے, کہیں 3 راتوں کی ہے, کہیں 5 راتوں کی ہے, نہ مسئلے کو دیکھنا ہے, نہ کتاب کو دیکھنا ہے, نہ کوئی ضرورت دیکھنی ہے. کہ آپ جلدی کر رہے ہیں, کس خوشی میں جلدی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں جلدی؟ مناسب یہ ہے کہ 29 تاریخ کو ختم ہو تاکہ پوری مسجد اخیر تک آباد رہے, کیونکہ یہ قرآن کے لیے بلائے گئے ہیں, پھر دم خم نہیں ہے کہ یہ واپس آ جائے. وہ عید کی رات جو چلے جاتے ہیں پھر بس عید کے لیے مشکل سے دیر سویر سے نکلیں گے، وہ قسمت والے بہت کم ہوں گے جن کا رمضان قبول ہو جائے اور عمر بھر کا نمازی اور پکا جماعت کا پابند ہو جائے، وہ کوئی قسمت والا ہوتا ہے، بس ایک مہینے کے مہمان بنتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب کے چھوٹے بھائی تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جن کو مورخین لکھتے ہیں جنت الماوا، اپنے زمانے میں مجسم جنت تھے. وہ جب چاند ہو جاتا اور پہلی رات دو پارے پڑھ لیتے تو شاہ عبد العزیز ان کے بڑے بھائی اور استاذ وہ لوگوں کو کہتے کہ مہینہ 29 کا ہوگا، بھائی صاحب نے دو پارے پڑھ لی 29 کا ہو جاتا، اور جب وہ ایک پارا پڑھ لیتے تو فرماتے اطمینان رکھو 30 روزے ہوں گے، 30 روزے پورے ہوتے اور 30 طرح بھی پڑھائی جاتی. اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد القادر کو یہ کرامت دی تھی، نہ انہوں نے سوچا تھا نہ ان کو علم غیب تھا اور نہ مخلوق کے زیبا ہے. اتفاق اکثر ایسا ہوا ہے حضرت کے حالات میں لکھا ہے. تو میرا مطلب یہ کہ اخیر تک رمضان میں رہنا، تراویح کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور جنہوں نے 5 راتوں کا ختم کیا یا 3 راتوں کا یا 10 کا، انہوں نے ایک سنت ادا کیا ختم قرآن، لیکن 30 راتوں کی تراویح 20 رکعت ہر رات یہ مستقل سنت ہے. اگر وہ اس کے بعد پابندی نہ کرے تو مجرم ہوں گے، اللہ کے ہاں گناہگار ہوں گے. سنت موقعدہ قصدن تر کرنا گناہ کبیرہ ہے. بہر شرع کنز میں ہے کہ جو قصدن سنت نہیں پڑھتے وہ قیامت کے دن شفاعت نبی سے محروم ہوں گے. قصدن نیکی نہ چھوڑنا. اس لیے رب العزت نے جب فرمائے گئے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تو فرمایا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ دو وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ایک کم کھانے سے تو روزے کی حالت میں کھانا پینا بند ہوتا ہے، دیگر شہوات پر بھی پابندی ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بنتی ہے عبادت زیادہ ہونے کی، تو شریعت نے خود عبادت بڑھا دی ایک مستقل نماز تراویح کے نام سے تجویز فرمائی ہے. امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے جب سے اسلام آیا ہے، اور امید ہے کہ جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے اور اس کے سطح اور بلندی پر اسلام کے جلوے ہوں گے، 20 رکعت تراویح کی سنت جاری ساری رہے گی. جو بدبخت ہے اور جن کے نصیب میں رمضان کے مقام مرتبہ نہیں ہے، وہ 8 اور 12 رکعت کی چوری اور ڈکیتی میں لگے ہوئے ہیں. یہ ڈکیت ہے، مذہبی ڈکیت ہے. اسلام جب سے آیا ہے دونوں مصلوں پر، کعبہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی، کبھی ایک زمانے اور ایک دور میں بھی 20 رکعت کے بجائے 18 نہیں پڑی گئی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف ہوا کہ 18 ہے یا 20 ہے، تو فرمایا 2 رکعت اور پڑھا لے، 20 کی جگہ 22 ہو جائے لیکن 18 نہیں رہنے دو. تو 2 رکعت فقہا نے معاف نہیں فرمائے. اور جو بیمار یا معذور ہو تو کہتے بیٹھ کر پڑھو، لیکن یہ کبھی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، انشاءاللہ تعالی موجود ہے اسلام کی کسی کتاب میں نہیں کہ آپ رکعتیں کم کر لیں. رکعتیں نہیں کم کر سکتے، رکعتیں اتنی رہے گی جتنی سنت طریقہ. مسئلہ نماز کا ہے ہی یہی کہ رکعتیں نہیں کم ہوتی ہے سوائے مسافر کے. حدیث میں ہے عمران کو آپ نے کہا جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ، جب بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ ظہر 4 کے بجائے 2 پڑھے اور مغرب 3 کے بجائے 2 پڑھے. رکعتیں نہیں کم ہوتی، رکعت تراویح کے 20 رکعتیں. لعلکم تتقون، اسی سے تقویٰ آئے گا. اور حدیث میں ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے اور عبادت بھی بڑھتی ہے. تو رزق کا بڑھنا تو آپ دیکھتے ہیں، سحری میں تو خیر بند آنکھوں سے کھاتے ہو یا نہیں، لیکن افطار کے وقت جو کربلا کا ماحول قائم کرتے ہو، الامان والحفیظ، دسترخوان کو دیکھ کر کے آدمی دنگ رہتا ہے کہ خدایا رمضان کا معجزہ ہے یا نفس کی شرارت ہے. اگر عبادت کے لیے چستی پیدا ہو گئی، تراویح مزیدار طریقے سے پڑی گئی اور وقت پر تیار ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ عبادت کا رنگ ہے اور رمضان کا اعزاز ہے. اور خدا نخواستہ اگر افطاری اور کھانے کے بعد لمبا لمبا لیٹ گیا اور تراویح جیسی دولت سے محروم ہو گیا، تو یہ نفس کا فریب اور شیطنت کے آثار ہے. یہی فرق علماء نے وہاں کیا ہے. جہاں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں، فتنے اور بیماریاں گناہ معاف کراتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور بعض جگہ ہے کہ نہیں، یہ تو عذاب کی ایک جھلک ہے. تو علماء دین نے کہا ہے کہ جس بیماری، تکلیف، پریشانی سے اللہ یاد رہے، اللہ کی عبادت قائم دائم رہے، اور کبھی بھی زبان سے خدا تعالی کے آداب الوہیت کے خلاف جملہ نہ نکلے، تو یہ علامت ہے کہ یہ بیماری، یہ تکلیف درجات کا باعث ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اگر شکوے شکایات پیدا ہو گئے، اللہ سے دوری ہو گئی، تو پکڑ ہے. ذالک عذاب الادنی، یہ پہلا عذاب، والا عذاب الاخرت اکبر، وہ دوسرے کے لیے تیار رہو جو بہت بڑھ کر ہے. بہت سارے اعمال کے فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن عقل چاہیے اور بصیرت چاہیے، یہی فیصلے ہوتے ہیں. لعلکم تتقون، اسی طرح ہی تقویٰ پیدا ہوگا کہ آدمی اللہ کے احکام کی پابندی کرے. اپنے ارادے اور اختیار سے کبھی بھی کسی نیکی کو جانے نہ دے، بس نیکی یہ کرنے کا کام ہے. اور اپنے ارادے اور حواس سے کسی گناہ کے بارے میں نرمی نہ کرے. گناہ تو ہلاکت ہے، گناہ تو کینسر سے بڑھ کر ہے، وہ صرف زندگی لیتی ہے، یہ ایمان بھی ڈب ہوتا ہے، انجام و عاقبت بھی برباد کرتا ہے. لعلکم تتقون، یہی تقویٰ کا طریقہ ہے. امام راغب نے مفردات میں کہا ہے، التقویٰ الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی، جو کام کرنے کے ہیں دل و جان سے، سر آنکھوں پر، جن کاموں کو نہیں کرنا ہے پیچھے ہٹنا ہے، دور ہونا ہے. یہ ہمارے مذہب کی ادا نہیں، ہمارے ہاں اجازت نہیں، ہم مسئلے کے خلاف نہیں کر سکتے. رمضان شریف کے شروع میں بھی حکم ہے تقویٰ کا، اور رمضان شریف کے اخیر میں اعتکاف اور سارے اعمال ذکر ہوئے، پھر فرمائے یہ سب باتیں اس لیے کہی، لعلہم یتقون، ان میں تقویٰ آ جائے. اول و آخر تقویٰ کی ضرورت. تقوی کے تین مرحلے ہیں، اول رحمت ہے، تو فرمایا اولہ رحمہ. تقوی کے نتیجے میں مغفرت ہوتی ہے، تو فرمایا واوسطہ مغفرہ. اور تقوی کے نتیجے میں جہنم سے نجات ہوتی ہے، وآخرہ عتق من النار، آخر کار جہنم سے خلاصی نصیب ہو جائے. اور تقوی کے تین طریقے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، تین طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ، کوئی بھی مومن بغیر اس کے متقی نہیں رہ سکتا کہ وہ شریعت کی سنتا رہے. سلام، حضرت عمر ایک شخص پر غصے ہو گئے، لا اسمع منک کلمہ، ایک بات نہیں سنوں. تو اس شخص نے کہا، انت اکبر و ام سلیمان ابن داؤد، آپ بڑے ہیں یا سلیمان علیہ السلام؟ بس یہ سننا ہی تھا، عمر کا چہرہ آنسو سے بھر گیا اور سر نیچے گیا، کہ سلیمان اکبر منی و من کثیر من الناس، سلیمان مجھ سے اور بڑی دنیا سے بڑی. اللہ کے معصوم پیغمبر، بادشاہ نبی تھے وہ، اور میں وہ تو ایک ادھود غیر حاضر ہو گیا تھا، حضرت اتنے غصے ہو گئے تھے کہ کاٹوں گا. اور اس نے کہا، حضرت زبردست بات لایا ہوں. سلیمان نے کہا، وہ کیا؟ وہ ایک ملک ہے، عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور یہ کیا تخت ضرورت سے زیادہ لمبا چوڑا خوبصورت ہے، اور سورج اور چاند کا پوجا دبا کے ہو رہا ہے، خدا کو جانتے ہی نہیں لوگ. اچھا ایسا ملک بھی ہے مجھے پتہ ہی نہیں. بعد میں پیر صاحب آئیں گے دستگیر غصے پہوک اور وہ سب کچھ جانتے ہوں گے. سلیمان چار دانگے عالم کا پیغمبر و بادشاہ ہے، بلکیس کا ملک اس کو معلوم نہیں ہے. یا اللہ ان کو قرآن نصیب فرما کہ شرک و بدعت سے باز آ جائے، غلط فضول باتوں سے توبہ کر. اور اب بھی سلیمان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پتہ کر لے کہ کون سا ملک ہے، کون سا صوبہ ہے، زمین کا کون سا کنارہ ہے. فرمایا سننظرو، دیکھنا پڑے گا. اسودقت ہم کنت من الکاذبین، خط لکھنا پڑے گا مجھے اس حکمران کو، وہاں سے حالات معلوم کرنے. پتہ چلا کہ انبیاء اور اولیاء، زندے اور مردے، مخلوقات کوئی بھی ہو غیب دان نہیں. علم غیب صرف اللہ کی شان کے لائق. تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے چتکبرا، سر پہ تاج ہے، بڑا انتظامی پرندہ کہلاتا ہے، اس کی باتیں سننے لگے اور دربار میں وہ تقریر کر رہا ہے. دوستو بزرگو تقریر ہو رہی. سلیمان جاؤ جلال کے ساتھ، ہوا جن انس سب تابع ہے. حضرت کا تخت روح المانی میں لکھا ہوا ہے 600,000 کرسیاں بیچتی تھی، تو ویسے کرسیاں بیچتی تھی کوئی ڈیکوریشن آفس تھوڑا ہی تھا، لوگ بیٹھتے تھے. میری معلومات کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں ایسی ریل گاڑی بھی نہیں بنی جس میں 100,000 آدمی بیٹھ سکے. حضرت کے تخت پر 600,000 عملہ ساتھ ہوتا تھا. جس حکومت کا عملہ 600,000 ہو، وہ حکومت کتنی بڑی ہوگی. ملکت دنیا ارباطن، پوری دنیا کی حکومت 4 آدمی ہونے کی ہے. اسنان مسلمان ہے، 2 مسلمان ہیں، سلیمان اور ذوالقرنین. وہ اسنان کافران اور 2 کافر ہیں، بخت نصر اور نمرود. تفسیر ابن کثیر، ملکت دنیا ارباطن، پوری دنیا کی حکمرانی 4 آدمی ہونے کی، اسنان مسلمان 2 مسلمان ہیں، سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر اور نمرود. اس تمام سطوت، جلالت، حیبت، حکومت، عظیم طاقت کے باوجود غیب دان نہیں. ہدہد صاف کہہ رہے احد تب معلوم، حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں، عورت حکمران ہے، عورت کا تخت ہے بہت بڑا، پارلیمنٹ ہے، پورا نظام ہے، لیکن افسوس یسجدون للشمس، سورج کو پوچھتے اور ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا پوجا کرے. چنانچہ حضرت عمر نے اس شخص کی باتیں سنی اور اس سے معافی مانگی. میں بہت اچھا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں نا، سننا. فتق اللہ مستطعت، اصل میں اس سے پہلے 3 باتیں ہوئی ہیں. ایک بات یہ ہوئی ہے کہ تمہاری بیویاں اور بچے، ان میں بھی باس تمہارے دشمن ہیں، ذرا احتیاط کرو. قرآن کی آیت ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکو، تمہاری باس بیویاں، بعض اولاد ماں باپ کو عدالتوں تک پہنچا دیتے ہیں، ماں باپ کا بٹھا کرا دیتے ہیں، نسل و نسب کو بٹھا لگا لیتے ہیں. ایسے ناکار اولاد، ایسی گندی عورتیں بھی دنیا میں ہوتی، لیکن آدمی کو پتہ نہیں کب اس سے نکاح کرتا. اور اس سام پیدا ہوتا تو پہلے دن ہی کچل دیتا تاکہ آگے بڑا ہو کے نہ ڈستا، لیکن علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اس کے بعد 3 باتیں ہو گئی، بعض بیویاں بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، بدخواہ، ان سے بچو. تو فوراً کہا او ان تعفو، او معاف کرو، وصفہ درگزر کرو، وغفرو اور مالا مال کرو. ایسا نہ ہو کہ ہر شخص اپنی بیوی کہے تو میری دشمن تو نہیں ہے، تو اگر نبی ہے تو وہ کہے گی چلو ہو جاؤں گے جب آپ چاہتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح بیویاں دشمن ہیں اس طرح بعض خاوند بھی نااہل اور بدنسل ہے، وہ بھی اپنی بیویوں کی عزت کو بٹھے لگاتے ہیں. ازواج کا اطلاق بیویوں کے علاوہ خاوندوں پر بھی ہے، یعنی بعض بیویاں خاوندوں کے لیے اور بعض خاوند بعض بیویوں کے لیے، یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اولاد بعض دشمن ہے بعض ماں باپ بھی دشمن ہے. کس طرح تعلیم غلط دے رہے، تربیت بیکار دے دی، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، امریکہ اور برطانیہ کو اپنا خالق مالک سمجھا ہوا ہے، پڑا یہی جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ نبی عربی کی صداقت کا معجزہ ہے کہ یہ لوگ بنتے ہیں بچتے ہیں، اپنے اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، ورنہ جس پہیے پہ چلایا گیا ہے وہ صحیح چلنے والا نہیں، وہ ٹیڑھا ہی چل رہا ہے. تو اس لیے تین طریقے اور بتائے کہ تم اللہ سے تقویٰ پیدا کرو، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ نیرا امتحان ہے، کمانا امتحان، رکھنا امتحان، صرف کرنا امتحان. یا خدایا، کمانے میں دیکھنا ہے کون کون سا ذریعہ جائز ہے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا زمانہ اور ایسا دور آیا کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے حرام کو حلال کہا جا رہا ہے، اور غلط چیز کو زبردستی حلقوم سے اتارا جا رہا ہے. حدیث شریف میں ہے قیامت اس وقت آئے گی کہ جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کہلانے کے لیے زور لگے گا. تو قیامت سمجھ لو، لا تقوم الساعة حتى يعرف المعروف منكرا والمنكر معروفا. تو مال کمانا، مال رکھنا خطرہ پریشانی، راستے بدمن. اوہ اب تو وہ فطرے اور زکات میں بھی شریک پیدا ہو گئے، ٹھیکیدار پیدا ہوگا، اصلی وارث پیدا ہوگا. تو ایک آدمی کو کسی دہشت گرد نے کہا، فطرہ کہاں دے رہے ہو، زکات کہاں؟ اس نے کہا کسی مدرسے میں. کہا تم مدرسے والے ہو، تمہیں ہمارا معلوم نہیں ہے کہ اصل وارث ہم ہیں؟ اصل وارث آ گئے، اگرچہ دیر سے آئے، مگر یہ آنکھیں کھولے اور اچھی طرح کان کھولے کہ ہضم نہیں ہوگا. حدیث شریف میں مسلمان کی چیزیں اس کے دل نہ چاہے تو استعمال کرنا حرام ناجائز. مسلمان اس لیے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ زکات بھی خوش دلی سے دو، تعاون دین کا بھی خوب دل سے کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال بھی جائے اور کام بھی نہ بنے. ریاکار کیوں تباہ و برباد ہے؟ وہ لوگوں کے دکھلاوے کی نظر ہو چکا ہے. لوگ دیکھے نہ دیکھے، لوگوں نے نہ ہم کو پیدا کیا، نہ ہم کو پالا، نہ ہمیں صحت دے سکتے ہیں، نہ ہمیں موت دے سکتے ہیں، نہ ہمیں دوبارہ قبر سے اٹھا سکتے. یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے. ورضوان من اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ تو نرا امتحان و آزمائش ہے. فتق اللہ، تقویٰ پیدا کرو، مستطوا تم جتنا تم سے ہو سکے پورا زور لگاؤ، اور تقویٰ و پرہیزگاری کے خلاف مت کرو، اس سے بچو گے. اب بیوی بھی مطیع رہے گی، اولاد بھی تابعدار رہے گی، مال سے بھی عزت بڑھے گی، نسل در نسل خیر اور صلاح کے لوگ پیدا ہوں گے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی پرسکون رہے، اس پر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کے جلوے شامل حال رہے، اور چھوٹی سے لے کے بڑی مخلوق تک سب اس کے ہم نوا رہے. فتق اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو، پوری طاقت استعمال کر کے جان دے دو، لیکن خدا کو ناراض مت کرو. اب یہ کیسے ہوگا؟ ہم سب چاہتے ہیں بھائی بہت اچھا، آج کے بعد ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ واسمعوا، شریعت کی سنو، واطیعوا، تابعداری بجا لاؤ، وانفقوا، خوب مال خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اس سے تمہارے لیے بہتری پیدا ہوگی. سننا، اطاعت بجا لانا اور اپنے مال کو دینی مصارف اور مواطن میں صرف کرنا، جب یہ تین مرحلے نصیب ہو جائیں گے تو تقویٰ پیدا ہو گیا. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اب نفس کی شرارت سے بچنا آسان ہو جائے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے مال خرچ کیا چلا گیا. وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ تو اللہ کو دے رہے ہو، يُضَاعِفْهُ لَكُمْ، بڑھا کے دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مغفرت کر دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ کتنا قدردان ہے، کتنا بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ وهو العزیز الحکیم، سب کچھ جاننے والا، تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اللہ رب العزت ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور دوستو، رمضان ہمیں اول و آخر، رمضان ہمیں ہر لمحہ، رمضان شریف ہمیں ہر عبادت، ہر طاعت، ہر دعا، ہر ذکر، ہر تسبیح میں یہی یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ کا تابعدار بندہ بن کے رہو، اسی سے کامیابی ہے. اب بس آخری ایک آیت سمجھا کے بات ختم، اور وہ یہ کہ قرآن کریم سورۃ مریم میں ایک عجیب بات کہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب لوگوں کو جہنم سے گزرنا ہے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کے ہاں طے شدہ فیصلہ ہے. پل لگے گا، پل صراط، پکا عقیدہ ہے، گپ شپ نہیں ہے، کوئی ناول اور تھیٹر کی باتیں نہیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثم یوضع الصراط علی زہرانی جہنم، دوزخ کے دونوں کناروں پر پل باندھا جائے گا، یہاں سے وہاں تک، اور یہی سے چلنا ہے، آگے جنت ہے. تو حضرت نے مثال دی کہ لوگ ایسے نیچے گریں گے جیسے کوئی بوسیدہ دیوار کے ٹکڑے تس نس ہو کر نیچے ہی آتے ہیں. ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ فرماتے ہیں تقویٰ داروں کو بچاؤں گا. جس تقویٰ کا حکم دیا ہر آیت میں، شروع قرآن میں ہدل للمتقین، رمضان میں ہدل للناس، روزے کی فرضیت میں لعلکم تتقون، اعتکاف اور اعمال کی تکمیل میں لعلہم یتقون، اور جس کے تین طریقے بتائے، نہ بیوی کام آتی ہے، نہ مال، نہ اولاد، ان سب سے خطرات ہے. اور یہ کب کام آئیں گے؟ جب آپ اللہ کی سنیں تو بیوی سنے گی، اولاد تابعدار رہے گی. جب آپ اللہ کے دین کے ہمتن، مطیع و فرمان بردار بنے، اور جب آپ اللہ کے دین پر خرچ کرنے لگے، یہ آخری مرحلہ ذرا بہت کٹن ہے، کیونکہ مال سے انسان کی وابستگی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، کچھ نہیں ہوگا، مال رہے گا اور بیماری مسلط ہوگی، آپ جائیں گے، مال نہیں، سلطنت دھرے کے دھرے رہ جائے گی، بادشاہ کا جنازہ روانہ ہو جاتا ہے، کوئی بچا لے اس کے، سارے جہان کا ڈاکٹر، طبیب، حکیم مل کر. یہ غلط خیال ہے. مال کو آخری درجے میں اس لیے رکھا کہ پہلے مشق ہو جائے. جب آدمی دین کی سنتا ہے اور دین کی مانتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں پھر اب میں خرچ کس پہ کروں گا سوائے دین کے. اس لیے حدیث شریف میں ہے، آپ کی چیزیں، آپ کا مال، آپ کی دولت نیک لوگ استعمال کرے. مدارس، مساجد، علماء، طلباء، سچے اور کھرے قسم کے مجاہدین جو اپنے صلاح فلاح میں انبیاء و صلحاء کا رنگ رکھتے ہیں. معاشرے کے یتیم، مسکین، بیوہ، نادار، ان سب کا تعاون اور مدد اسلامی رشتے سے مسلمان پر فرض ہے. فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب تقویٰ قائم ہو گیا، اب جب وہاں قیامت کے میدان میں پل صراط کا پل جہنم پہ لگے گا اور متقی وہاں آئے گا، بخاری شریف میں تو وہ پل چھوڑا ہو جائے گا، اس پر روشنی کا انتظام ہو جائے گا اور ملائک اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے کہ اس کو کوئی خوف خطرہ سامنے نہ آئے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچائیں گے پرہیزگاروں کو. ونذر الظالمین فیہا جسیا، اور جنہوں نے تقویٰ ضائع کیا، دین کی نہیں سنی، اطاعت بجا نہیں لائے، اپنے مال و دولت اور توفیق اللہ کے حکم اور رضا کے مطابق خرچ نہیں کیا، فرمایا وہ اون دے منہ وہیں گر جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. خدا تعالی رمضان، تراویح، روزے، اعتکاف اور انفاق فی سبیل اللہ قبول فرمائے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تقوی کی دولت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك شهر المواسات أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أخرجه الشيخان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر 21 و23 و25 و27 وأن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها في 21 وبعدها تقول في 27 ونبى عليه ابن القيم في الزاد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان اللہ بکرتا واسفیلا اللہ اکبر کبیرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد احمد عبدہ و رسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا و نذیرا و داعیا الى اللہ باذنہ و سراجا منیرا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ، ابو عبید بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. رواه البخاري. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. صفے سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. صفے درست کرنا بہت ضروری ہے. علماء فرماتے تسویت الصفوف واجب ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر ہو. سر ڈھکنا نماز کے بہترین آداب میں سے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفحہ سیدھی فرما لیجیے. اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله ونسأله السلام والعافية صلى الله تعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور نمازیوں کے آگے گزرنے سے ہمیشہ پرہیز فرمائیں. لکھا ہے کہ میری شادی کے 2 سال کے بعد میری علیحدگی ہو گئی تھی. میں نے مہر ادا کیا تقریباً اتنے. کچھ نہیں کہ مجھے اس کی زکات ادا کرنی ہوگی جبکہ میں پہلے ہی مقروض ہوں. 1 لاکھ مقروض پر زکات نہیں ہوتی. زکات تو اس شخص پر ہے کہ قرضہ چکا چکا ہو اور پیسے بچ چکے ہو اور وہ نصاب تک پہنچ چکے ہو. نصاب سے کم ہے اس وقت 50,000 روپے نصاب ہے چاندی کے اعتبار سے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت. سونے کا نصاب تو سونے کے لیے ہے, وہ کسی اور چیز کے کام نہیں آ سکتا. البتہ چاندی کا نصاب ہر چیز میں چلے گا. تو جس کے پاس 50,000 روپے پونجی یا نفع, اصل یا بدل, اب یا پھر ملکیت میں ہو اور سال گزر جائے, وہ 2.5% زکات نکالے آگے جتنا بھی ہو. لیکن اگر اس پر لاکھوں کا قرضہ ہے جس میں یہ رقم سب ڈوب جائے گی تو شرعاً اس پر زکات فرض نہیں. آج کل اکثر مساجد میں تراویح سے پہلے, تراویح کے بعد اور درمیان میں قرآن پاک کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے. علماء نے اس کو بدعت کہا ہے. اسی طرح خطبہ جمعہ کا ترجمہ کرنے بھی منع فرمایا ہے. ہاں کسی فرصت کی رات یا ختم کی رات پورے قرآن کے علوم پر تقریر ہو اور فاتحہ سے لے کے والناس تک بیان کیا جائے. جنگ اخبار میں ایک شخص کا, نہیں وہ دوسرا اخبار ہے, اس میں ایک اہل حدیث مولوی کا بیان آیا ہے تو سورت یوسف کے بعد سورت ابراہیم بیان کی. اس بے عقل کو اتنا پتہ نہیں کہ درمیان میں پوری سورت رات رہ گئی. تو ایسے لوگ تراویح کے بعد بیان کرتے ہیں, یہ نہ بیان کرے تو اچھا ہوگا تاکہ کم از کم قرآن میں تحریف تو نہ ہو. اگر کوئی ماہر مفسر ہو, قرآنی علوم سے آراستہ پیراستہ ہو, وہ مختصر سی بات کر لے تو بہت اچھا. لیکن ہمارے بزرگوں نے باقاعدگی کے ساتھ تراویح کے ساتھ تراجم اور ان کے خلاصے پیش کرنا, یہ جدید کلچر والوں کا کام ہے, پختہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء دین نے معتکف کے لیے بلا ضرورت غسل کو منع کیا ہے. بلا ضرورت نہیں, جمعہ کا غسل ہی نہیں کر سکتا. جو معتکف جمعہ کے غسل کے لیے باہر جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹے گا. آج کل تو ہمارے علاقے لکی مروت میں گرمی کی حد نہیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. ایسے حالات میں معتکف کے لیے غسل کرنے کو انجہ ہوا شاہ بشے ہوئے. لکی مروت کے لیے کوئی علیحدہ شریعت ہے کیا؟ شریعت ایک آئی ہے, وہ مروت ہو یا لکی ہو, سب نے اس پر عمل کرنا ہے. جن کو زیادہ تکلیف ہے ان کو زیادہ اجر ملے گا. میری والدہ عدت میں ہے اور میں بھی عمر رسیدہ اور ہے بھی عمر رسیدہ, تو کیا ان کے لیے عمر کے موقع پر سے کپڑے اور نئے جوتے پہن لینا جائز ہے عید کے منع؟ نہیں بابا, عدت کے اندر سرخی پاؤڈر نیا کپڑے بناؤ سنگار حرام ناجائز. اکبر القبائر گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اور حضرت شاہ صاحب کو علم و عمل سے مالا مال. آمین. بہت مہربانی, شکریہ. میرے ایک دوست ہیں, وہ ہمیشہ اللہ میاں کہا کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. دہلی کے علماء شاہ عبد العزیز, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد الغنی, شاہ عبد القادر, سب کے کلام میں اللہ میاں اللہ میاں, کوئی حرج نہیں. میاں کا لفظ چھوٹے کے لیے نہیں, بڑے کے لیے بھی. ایسی اور میاں عورتیں بھی, یہ وہ سب فضول باتیں. میاں جب اللہ کے لیے بولا جائے تو مالک, خالق اور متصرف کے معنی میں. میری بھتیجی کی شادی ہے, میرے پاس زکات کے پیسوں کے علاوہ رقم نہیں ہے. زکات سونے کے زیورات کی ہے, کیا میں زکات کی رقم سے اس کو دے سکتا ہوں اگر وہ مستحق ہے اور کم از کم 50,000 روپے بشکل چاندی یا نقدی کے مالک وہ نہیں ہے تو وہ زکات لے سکتی ہے ورنہ نہیں؟ وہاں اندر شاہ کشمیر نے لکھا ہے کہ نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھے، کہیں نہیں لکھا ہے. شاہ صاحب ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ 8 رکعت قیام اللیل ہے، بخاری میں بھی ہے کہ حضرت نے 8 رکعت اور 3 رکعت یعنی 11 رکعت پڑھی، اس کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ہے. تراویح کے بعد دعا کس حدیث سے ثابت ہے؟ وتروں کے بعد مناسب ہے. اور یہ ختم مجلس کی دعا ہے، ہر مجلس جب ختم ہوتی ہے دعا سنت ہے. غالیت المواعظ میں لکھا ہے، ہماری دانس میں بجائے تراویح کے بعد کے وتروں کے بعد مناسب ہے. اگرچہ مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتح میں تراویح کے بعد لکھی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ وتروں کے بعد دعا مانگی جائے تاکہ لوگ اس کے بعد والے نفلوں کے فتنے سے بھی بچ جائے. موجودہ دور میں جس کے پاس 16 تولے سونا اس کی زکات دینی چاہیے، کیونکہ 1.25 تولہ، کیونکہ 1.25 تولے سونا اتنے کا ہے نہیں، پیسوں کا حساب نہیں ہے، نصاب وہی 20 مثقال 7.5 تولے ہے. 7.5 کے بجائے اگر 7.25 بھی ہے تو زکات فرض نہیں، فرض ہے نہیں، یہ تیرا میدان نہیں، یہ شارع علیہ السلام کا ہے. نصاب اس لیے مقرر ہوتا ہے کہ اس سے کم پر نہیں ہوگی. جو لوگ 1 تولہ اور 2 تولے پر زکات بیان کرتے ہیں، یہ احتیاط تو ہو سکتی ہے یا فقراء مساکین کے لیے رحم کا ایک برتاؤ، لیکن شرعاً فرض نہیں ہو سکتی. روزانہ جو فقیر مانگنے آتے ہیں اس کو جو پیسے دیتے ہیں زکات کی نیت سے، مسلمان فقیر مفلس کو زکات کی نیت سے جو دیں گے زکات ہوگی. ہمارے پڑوسی بوڑھی ہے، وہ ہمیں کچھ باہر کے جاکٹ یا پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ باہر کے چاکلیٹ یار، جاکٹ لے. ہاں اچھا، بوڑھی شیعہ ہے، بوڑھی شیعہ اس کے لیے کوئی علیحدہ شریعت ہے کیا؟ جوان شیعہ ہو یا بوڑھی شیعہ ہو، اصل میں تم اپنے جہنم سے پوچھو پیٹ سے کہ تیرے پیٹ اتنا بغیرت کیوں ہے جو بد مذہبوں کی چیزیں کھا رہا ہے. سوکھی روح کی کھاؤ اور اپنا ایمان نہ برباد کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور انور شاہ کو ہمارے لیے رہنمائی کے ذریعے بنا. ہمیں عرض یہ کرنی ہے کہ مشرکین اس زمانے کے ہمارے دیوبند پر اعتراض کرتے کہ ہم یا رسول اللہ مسجد میں لکھتے ہیں، تو دیوبندی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں لکھنا چاہیے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے. بہرحال مسئلہ پکا اور واضح ہے کہ نہیں لکھنا چاہیے، باقی باتیں فضول ہیں. پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے فیوز میں لکھا تھا کہ پوری دنیا میری مٹھی میں ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا میں ہر سنت پر عمل نصیب کیا ہے، یہ ارشاد مؤول ہے. کہا ہے تو پیرانی پیر پیغمبر تھوڑا ہی ہے، امت کا ایک فرد ہے. جو ان کی باتیں شریعت کے ترازو میں ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، جو کمزور ہے وہ معاف ہے. کیا رات اور دن کے نوافل؟ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں ہے کیا لکھا. صلات استخارہ کے بعد کہتے سو جانا چاہیے، نہیں، صلات استخارہ کے بعد سونا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. اور صلات استخارہ کے بعد خواب کا آنا یا کوئی چیز نظر آنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر وہ ماحول ٹھیک ہو گیا تو استخارے کی برکت سے ہوا، اور اگر دل ہٹ گیا، ماحول تبدیل ہو گیا، تو استخارے کی وجہ سے ہی نجات ہو گئی ہے، اشارہ ضروری نہیں ہے. کیا یہ نماز صلاۃ وتر کے بعد نہیں ہو سکتی؟ نفل ہے، کسی اور وقت پڑھ لے. میں نے برف کا کارخانے والے کو 5 لاکھ روپے تو ایڈوانس 4 مہینے کے لیے دیے، اور وہ مجھے فی بلاک اتنے روپے دے رہا ہے، کہ یہ منافع جائز ہے؟ بہرحال آپ نے تو پیسے دیے ہیں اور وہ آپ کو فی بلاک 15 روپے منافع دے رہا ہے، مطلب یہ کیا منافع آپ نے فیکس کس چیز پر کیا ہے یہ بتا دے مجھے. فیکس منافع تو سود کی قسم ہے. روزہ توڑنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کیا اس کی رقم کسی مدرسے میں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں. میرے پاس اتنے 1000 روپے اور یہ تولہ سونا ہے، تو چونکہ پیسے اور سونے کی قیمت ملا کر 50,000 ہو جائے گا، اس لیے زکات فرض ہے. اگر پیسے نہ ہو، صرف سونے تولے کے ہو اور نصاب سے کم ہو، تو اس پر زکات نہیں آئے گی. زوال کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں لکھا ہے کہ سورج نکلتے وقت یا مکرو اوقات میں بزرگان دین تسبیحات پڑھتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے. مسبوق جس کی پہلی رکعت نکل جائے تو جب جماعت ختم ہو جائے تو ثنا پڑھنا، اپنی رکعت پہ ثنا پڑھ لے. وہ حضرت تھانوی نے انواع ثلاثہ میں یہ لکھا، اگر اس طرح لکھا ہے تو مؤول ہے. ہر تحریر ثبوت و حجت کے لیے کافی نہیں ہے. شوال کے چھ روزے اگلے جمعے کو بیان کریں گے. الگ تحقیق حنفی فقہ میں مکروہ ہے. میری چھوٹی بہن کے آنکھ میں سوجن ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. اللہ آپ کو عزیز منور شاہ کو صحت عطا فرمائے، آمین. علمی ترقیات سے مالا، آمین. اللہ مجھے نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ آسانی سے رزق کا ذرائع قائم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، بے روزگاروں کو حلال عزت کا روزگار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، بے رشتوں کو عزت کے خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرما. جن کی نمازیں کم ہیں پکے نمازی بنا، جس جماعت میں متسائل ہے جماعت کے پابند بنا، روزے پورے کے پورے نصیب فرما، تراویح تلاوت ذکر تسبیح دعا انفاق کے جذبات موجزن فرما، رمضان المبارک کی برکتیں فوائد اور انوار نصیب فرما، رمضان کے لیے جتنی دعائیں خیر و برکت ہیں ہمیں صدار بنا. اللہ رمضان کے نقصانات سے، بے ادبی سے، بے احترامی سے اور اس کے ببال سے محفوظ فرما. تمام بیماروں کو کامل و اکمل صحت دے اور تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. خدا پاکستان کی اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور شہر میں قرار سکون اور امن قائم فرماؤ. یہ تکلیف دہ ماحولیات ختم فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.